بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آپ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہمارے تمام پروگرام اور خبریں ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اردو.سحر.tv.ir۔ اور سمنا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات عزرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، اور جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے 1 فروری کے یادگار دن کو ملکی تاریخ کا عظیم دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس دن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دنیا والوں کے سامنے عوامی طاقت کا جلوہ پیش کیا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر صدر ایران نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتح خانی کی، اور انقلابی امنگوں پر گامزن رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر بانی انقلاب اسلامی کے مزار کے متولی سید حسن خمینی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران نے کہا کہ دنیا بھر کے انقلابات، تحریکیں اور انقلابی رہنما عام طور پر سیاسی جماعتوں اور فوجی طاقت پر بھروسہ کیے ہوتے ہیں، لیکن امام خمینی عوام کو طاقت کا اصل سرچشمہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی اسلامی رائے عامہ کے ذہنوں کو ہموار کر کے انہیں اسلامی انقلاب کے راستے پر لایا کرتے تھے۔ صدر ایران نے اقتصادی پابندیوں اور کرونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت عوام کے تعاون سے پابندیوں کو بے اثر اور کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادے نے پیر کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران تمام پابندیاں منسوخ کرنے کے سلسلے میں امریکی اقدام کا منتظر ہے، کہا کہ امریکہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کرے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں گفتگو کا امکان پایا جاتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شکوں کے مطابق ایران کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد میں کمی لانے کا اقدام اس بین الاقوامی سمجھوتے کے زندہ رہنے کا باعث بنا ہے، کہا کہ امریکہ کو پہلے مؤثر طریقے سے پابندیوں کو ختم اور قرارداد 22-31 پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اس مرحلے کے بعد مذاکرات کی میز پر واپسی کے بھی اپنے مراحل اور شرائط ہیں۔ انہوں نے طالبان کے وفد کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ افغان حکومت کو اس دورے کی اطلاع ہے، کہا کہ ایران افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور طالبان گروہ بھی مذاکرات کا ایک حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران دھمکیاں نہیں دیتا، تاہم اگر ضروری ہوا تو بروقت اور مناسب جواب دے گا۔ سوئٹزرلینڈ نے ایرانی کرونا ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر صحت نے ایران اور مصر سمیت کرونا کی ویکسین بنانے والے غیر مغربی ممالک سے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ایک تجارتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں کرونا ویکسین کی کمی کی وجہ سے ملک کے وزیر صحت اور مصر سمیت کرونا ویکسین بنانے والے غیر مغربی ممالک سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ میڈرونا اور فائزر ویکسین کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے کے بعد یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے مناسب مقدار میں ویکسین نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت صحت کی ایک عہدیدار نورا کرونیگ کا کہنا ہے کہ ایران کی وزارت صحت کے شعبے سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کے سسٹم بہت ہی منظم ہیں اور وہ تمام اطلاعات و وسائل سے لیس ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سنگو ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر دسیوں ہزار کی تعداد میں کسان بدستور زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان قوانین کو منسوخ نہیں کر دیا جاتا وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اس درمیان 26 جنوری کو دہلی میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران فسادات بھڑک اٹھنے کے واقعات میں پولیس نے دسیوں کسان لیڈروں اور الگ الگ سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں کو نوٹس بھیجے ہیں۔ حکومت نے ہریانہ اور این سی آر میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی تھی۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ مرکزی حکومت نے 250 ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی معطل کر دیا۔ مرکزی وزارت صحت اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کسانوں کو مشتعل کر رہے ہیں۔ ان ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے تھے جن پر لکھا تھا مودی حکومت کسانوں کے قتل عام کی تیاری کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ اس طرح کے ہیش ٹیگ سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ میں بھی سیاسی جماعتوں نے کسانوں کے سلسلے میں حکومتی رویے کے خلاف شدید ہنگامہ کیا ہے۔ سمے ہندوستان میں سال 2021-22 کا مالی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سنیے دہلی سے شمشاد کاظمی کی زبانی۔
اپوزیشن کی جماعتوں کے زوردار ہنگامے کے درمیان نریندر مودی کی حکومت نے آج مالی سال 2021-2022 کے لیے سالانہ بجٹ پیش کیا، جس میں کرونا وائرس کو لے کر صحت اور ٹیکہ کاری پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی اقتصادیات سست رفتاری کا شکار ہیں اور ہندوستان کی ناخالص پیداوار 2 بار منفی ہوئی ہے، لیکن نریندر مودی کی حکومت کسانوں کی آمدنی 2 گنا کرنے اور عام لوگوں کو مدد فراہم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود پر منحصر ہندوستان پیکج کے ساتھ کئی منصوبوں کو کرونا کے دوران لایا گیا تاکہ اقتصادیات میں تیزی لائی جا سکے۔ اس بجٹ میں ان ریاستوں پر خاص توجہ دی گئی ہے جہاں اسمبلی کے انتخابات متوقع ہیں۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے اس وقت زوردار ہنگامہ کیا جب وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کسانوں کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بجٹ کو ہندوستان کی خود اعتمادی کو اجاگر کرنے والا بتایا، لیکن اپوزیشن کی جماعتوں نے اس بجٹ پر سخت اعتراض کیا۔ اپوزیشن نے حکومت پر ریل، بینک، بیمہ اور اسٹیل سب کچھ بیچنے کا الزام لگایا۔ مغربی بنگال کی حکمراں ترنمول کانگریس نے، جسے آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی سے سخت مقابلہ ہو سکتا ہے، اس بجٹ کو 100% ویژن لیس بتایا۔ حزب اختلاف کانگریس نے کہا کہ اس بجٹ میں ملک کی معیشت کو سہارا دینے پر دھیان نہیں دیا گیا ہے۔ کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ بجٹ اجلاس میں سیاہ لباس پہن کر آئے تھے، جس پر زرعی قوانین واپس لو کے نعرے درج تھے۔ ادھر زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے دھرنے جاری ہیں اور کل 2 فروری کو کسان لیڈروں اور حکومت کے درمیان ایک اور اجلاس ہونے والا ہے، لیکن دونوں فریقوں کے مواقف میں عدم تبدیلی کے سبب کسی پیش رفت کی توقع نہیں ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں پیر سے دوسرے مرحلے کی تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے تحت پہلی سے آٹھویں جماعت اور اسی یونیورسٹیوں کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں. اس سے قبل 18 جنوری سے پاکستان میں 9ویں سے 12ویں اور او اور اے لیول کے طلبہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں بحال کی گئی تھیں. حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا کی صورتحال میں بہتری کو دیکھتے ہوئے 2 ماہ بعد تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ 1 فروری سے ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال کر دی جائیں گی. حکومت پاکستان نے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات جاری کی ہیں. قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 5,46,000 سے زائد ہے، جن میں 5,01,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 11,683 بتائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے چین کی کرونا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے. چین نے یہ ویکسین تحفے کے طور پر دی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے سید علی رضوی.
پاکستانی فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین سے ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچا ہے. چین نے ویکسین کی یہ کھیپ بطور تحفہ پاکستان کو دی ہے اور پاکستان میں 3 فروری سے ویکسینیشن کا عمل شروع ہوگا.
چین پاکستان کو یہ 5,00,000 ڈوزز جو ہیں وہ بحثیت ایک گفٹ کے پیش کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی اس نوعیت کی ہے. اور جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جسے یہ سائنوفارم کا یہ جو تحفہ ہے جو ملا ہے.
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ سائنوفارم ویکسین سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی.
ہماری فرسٹ پریفرنس پریورٹی بیسس پہ ہے کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے عمر دریزہ جو ہماری پاپولیشن ہے دیٹس مور دین 60 ایئرس، اس کو جو ہے ویکسینیٹ کریں گے. اینڈ ہوپ فلی بائی دا مڈ آف اپریل ہم 50,000 سے لے کے 1,00,000 پاپولیشن کو ہم یہاں پہ ویکسینیٹ کریں گے.
دوسری جانب پاکستان بھر میں آج سے پرائمری اور مڈل سکولز میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے. تعلیمی ادارے کھلنے پر بچوں نے خوشی کا اظہار کیا.
کالج اوپن ہو گئے، یہ بھی اچھا ہوا ہے، تو یہی کہوں گا کہ ایس او بیس کے اوپر احتیاط کرے.
کرونا کی دوسری لہر میں شدت آنے پر 26 نومبر کو تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا. صورتحال قدری بہتر ہونے پر سکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے 26 افراد جان بحق، جبکہ 1,615 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پاکستان میں اب تک کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 11,683 جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,46,000 سے زائد ہو گئی ہے. سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد.
عراق کے عوامی رضاکار فورس الاشد و شابی نے ملک کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف فوجی کاروائیاں انجام دی ہیں. اس درمیان داعش کے دہشت گردانہ اقدامات میں جان بحق ہونے والے عراقی شہریوں کی اجتماعی قبر کا بھی انکشاف ہوا ہے. المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الانبار میں الاشد و شابی کی مغربی کمانڈ نے اعلان کیا کہ اس کے جوانوں نے شہر الرمادی کے شمال میں آپریشن کر کے داعش دہشت گردوں کے 3 اڈوں کو تباہ کر دیا. الاشد و شابی کے جوانوں نے صوبہ دیالا کے نفت خانہ پہاڑی علاقوں میں بھی فوجی کاروائیاں انجام دیں اور داعش کی ایک سرنگ کو تباہ کرنے میں کامیاب رہے. دریں اسنا صوبہ دیالہ کے جرولا علاقے کے اطراف میں واقع الغرہ ٹیلوں پر ایک بم دھماکہ ہوا، جبکہ داعش کے ایک گودام کا پتہ لگا کر اسے کنٹرول میں لے لیا گیا، جس میں دھماکہ خیز مواد اور دیگر جنگی ساز و سامان ذخیرہ کیا گیا تھا. صوبہ صلاح الدین کے توز خورماتو علاقے کے اطراف میں بھی ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں ایک عراقی چرواہا جان بحق ہو گیا. دوسری جانب ایران کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سروس اور فوج کی مشترکہ کارروائی میں صحرا رتبہ کے اندر داعش کے ایک اڈے کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا گیا. المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الاعلام الامنی میڈیا گروپ نے پیر کو صبح الانبار کے سہرائے الرتبہ کے اندر داعش کے ایک فوجی چھاونی کا پتہ چلنے کی خبر دی. عراقی فوج کی 53 بٹالین اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سروس کے جوانوں پر مشتمل گروپ نے ضلع ارتبہ کے شمال مشرقی علاقے میں داعش کے اڈے کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات کے بعد کارروائی انجام دی اور اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ دریاسنا شمالی عراق کے صوبہ نینوا کے پولیس کمانڈر نے اجتماعی قبر ملنے کی خبر دی ہے۔ السومریہ نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ نینوا کی پولیس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صوبہ نینوا کے مغربی علاقوں میں واقع ضلع توالفر کے دیہات حمیدات میں ایک اجتماعی قبر سے ایسی 400 لاشیں ملی ہیں جنہیں داعش دہشت گرد گروہ نے قتل کیا ہے۔ حالیہ چند مہینوں کے دوران موصل میں ملنے والی یہ دوسری اجتماعی قبر ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب کے کئی علاقوں پر متعدد بار بمباری کی ہے، جبکہ سعودی حمایت یافتہ معزول حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں یمنی خواتین اور بچوں کو اغوا کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب کے سروہ مدحل اور مجزر علاقوں کو اپنی جارحیتوں کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ جارے سعودی اتحاد نے حالیہ دنوں میں یمن کے مختلف علاقوں کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس درمیان یمن کے اعلی عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد یمن کے نہتے عوام پر اب تک 3,000 سے زیادہ کلسٹر بم گرا چکا ہے۔ بارودی سرنگیں ختم کرنے سے متعلق ادارے کے سربراہ علی سفرا نے کہا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور برازیل میں تیار کیے گئے 8 قسم کے کلسٹر بموں سے یمنی عوام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی سے وابستہ کرائے کے فوجیوں نے، جو سعودی عرب کے اتحادی ہیں، مارب کی کئی خواتین کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اغوا ہونے والی خواتین کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ العزی نے زور دے کر کہا کہ مارب میں لوگوں کے گھروں پر یلغار کرنا اور جاسوسی کے الزام میں یمنی خواتین کو گرفتار کرنا ایک پست اور قابل مذمت اقدام ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مستعفی اور مفرور صدر منصور ہادی کے کرائے کے فوجیوں نے صوبہ مارب میں کئی مکانوں پر حملہ کر کے 7 خواتین کو صنعاء حکومت کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں یرغمال بنا لیا۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے جارحانہ فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید اور 10,000 سے زیادہ زخمی اور لاکھوں افراد بے گھر اور در بدر ہو گئے۔ غریب عرب ملک یمن پر سعودی جارحیت اس ملک میں دواؤں اور غذاؤں کی شدید قلت کا باعث ہوئی ہے۔ یمنی عوام کی استقامت اور پامردی کے باعث سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا ہے۔ ترکی کی فوج نے پیر کو شام کے شمالی صوبہ رقہ پر ایک بار پھر گولہ باری کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی فوج اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ نے M4 انٹرنیشنل ہائی وے اور این عیسیٰ کالونی کی اطراف کے علاقوں پر توپوں اور مارٹر گولوں سے حملے کیے۔ ابھی اس حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات موصول نہیں ہوئی۔ ترکی شام میں دہشت گرد گروہوں کا بڑا حامی شمار ہوتا ہے۔ ترکی کی فوج دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہوئے گزشتہ کئی مہینوں سے شامی فوج اور اس ملک کے بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس وقت شمال شام کے کچھ علاقے ترکی کی فوج کے قبضے میں ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ترکی کی فوج شام کے اندر کئی بار جارحیت کر چکی ہے۔ شمالی شام میں ترکی کی جارحیت کی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مذمت ہو رہی ہے۔ فلسطینی علاقے غزہ میں زندگی گزارنا غیر ممکن ہو چکا ہے، یہ بات انسانی حقوق کے ایک عالمی مرکز نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ IRIB نیوز کے مطابق یورپ اور بحیرہ روم کے خطے میں سرگرم ایک انسانی حقوق کی تنظیم EMHRN نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے جاری غاصب سیونی ٹولے کے محاصرے کے باعث غزہ میں زندگی غیر ممکن ہو چکی ہے۔ اس بین الاقوامی مرکز نے 15 سالہ محاصرے کے بعد غزہ میں زندگی ناممکن ہے عنوان کے تحت ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر غزہ میں جاری سیونی جرائم اور مظالم کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اس مرکز کے مطابق غزہ کے محاصرے کے باعث انسانی زندگی، صحت اور معیشتی لحاظ سے اس خطے کے فلسطینی عوام نہایت سخت اور دشوار حالات سے روبرو ہو چکے ہیں۔ یورو میڈ رائٹس نے غزہ کے محاصرے کو ایک اجتماعی سزا سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل کے حل کے لیے عالمی برادری کو فوری طور پر ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے مذکورہ مرکز کے ترجمان ندیم نبیل نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ کا محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو انسانی تاریخ کا بدترین انسانی المیہ اسی خطے میں رونما ہوگا۔ خیال رہے غاصب صہیونی ٹولے نے 2006 میں غزہ کو مکمل طور سے اس وقت اپنے محاصرے میں لے لیا تھا جب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اکثر نشستوں کو اپنے نام کر لیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اتوار کی شب غاصب صہیونی ٹولے کا ایک ڈرون طیارہ غزہ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق یہ ڈرون غزہ کے بیت حانون علاقے میں گر کر تباہ ہوا اور اس وقت وہ مزاحمتی تنظیموں کے اختیار میں ہے۔ میانمار کی فوج نے ایک بار پھر بغاوت کر دی ہے اور حکمران جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی سربراہ آنگ سانگ سوچی سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج کی جانب سے ٹیلی ویژن پر جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق ملک میں ایک سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جنرل من اونگ ہیلنگ نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ میانمار بینک ایسوسی ایشن نے بتایا کہ ملک بھر میں موجود تمام بینک بند کر دیے گئے ہیں۔ یگون شہر میں فوج نے سٹی ہال کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سٹی ہال میں کئی فوجی ٹرک دیکھے گئے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر و ثناء اس رب العالمین کے نام کے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم، امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع شروع کیا تھا، وہ تھا عقیدہ مہدویت۔ عقیدہ مہدویت کیا ہے، یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ملاحظہ کیا۔ ظاہر ہے کہ عالمی معاشرے کے قیام کی آرزو جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، یہ ہر مذہب اور ہر معاشرے کی ایک آرزو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف اسلام سے ہے یا مسلمانوں سے ہے، یہ مشترکہ طور پر تمام مذاہب اور تمام معاشروں میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آرزو اور یہ امنگ ہر معاشرے اور ہر مذہب میں دکھائی دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر مذہب اور ہر معاشرے میں اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ آئندہ دنیا میں، مستقبل میں ایک ایسا نظام قائم ہوگا کہ جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، تو مہدویت پر گفتگو کرنے کی معاشرتی ضرورت ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ضروری ہے اس موضوع پر گفتگو کرنا۔ اس وقت دنیا میں بہت سے سیاسی نظام قائم ہوئے ہیں اور قائم ہوتے رہتے ہیں، اور سبھی انسان کی فلاح کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم اس کو فلاح و بہبودی سے ہمکنار کریں گے، اس کو سعادت سے ہمکنار کریں گے، لیکن تمام نظام دم توڑ دیتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو، اس کی فلاح کے تقاضوں کو، اس کی فلاح و بہبود کے تقاضوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے عاجز اور قاصر رہتے ہیں۔ جب عاجز اور قاصر رہتے ہیں تو پھر ایک ایسے نظام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو واقعی معنی میں آ کر انسان کو سہارا دے اور اس کا نجات دہندہ بنے، اس کا ناجی بنے، اور اس کی فلاح و بہبودی کے جو تمام تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ عقیدہ مہدویت کس قدر مددگار ہے اور کس قدر سازگار ہے اس تصور سے، آئیے دیکھتے ہیں آج کی گفتگو میں۔ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اسلام ٹائم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری بحث کا موضوع سیاسی روح سے مولا امام زمان علیہ السلام پر بحث کی ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ انسان نے جب بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی، مختلف حکومتیں، مختلف قسم کے سیاسی نظام جو ہے وہ انسان دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں بہت 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 بڑی حکومتیں آئیں اور بڑے بڑے نظام آئے، لیکن انسان کو مطمئن نہیں کر سکے، انسان کی ضروریات کا کوئی حل پیش نہیں کر سکے، انسانوں کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی گئیں، کم نہ ہوئیں۔ ابھی بھی آپ اس جدید دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ وہ پرانے زمانے والی شاہی حکومتیں ایک شخص کی آمرانہ یا ایک فیملی کی جو آمرانہ حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بظاہر دنیا کے اندر جو ہیں وہ الیکشن ہے، جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان مضطرب ہے، انسان پریشان ہے، اور لوگوں کے مسائل اسی طرح جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے. مثلا آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے نظام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں گزشتہ جو چند دہائیاں ہیں ان کے اندر. ایک نظام جو کیپیٹلزم ہے, سرمایہ داری کا نظام, جسے اہل مغرب نے متعارف کروایا. اس نظام کے اندر سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس نے بہت سارے فوائد اٹھائے. بظاہر جو ہے وہ ایک لبرل ٹائپ نظام ہے, بظاہر اس کے اندر ڈیموکریسی کا بھی عنوان ہے, جمہوریت بھی ہے. بظاہر یہی دکھایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے حاکم بناتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ہی طبقہ ہے یا خاص لوگ ہیں, وہ محدود لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. دوسرا جو نظام ہے ہمارے سامنے آیا وہ کمیونزم ہے. یہ بھی بہت سارے ممالک کے اندر بھی انہوں نے ماڈل جو ہے وہ اجرا ہوا. بظاہر یہ مزدوروں کے حقوق کا مدافع, مزدوروں کے حقوق کا دفاع کرنے والا نظام, روٹی کپڑا مکان جیسے نعرے لگانے والا نظام. لیکن ان دونوں نظاموں نے, یہ دو قسم کے جو سیاسی ماڈل ہیں, یہ دو جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو انہوں نے لوگوں کے مسائل کو تو حل نہ کیا, لوگ تو اسی طرح پریشان ہیں, بلکہ دنیا کو مزید خطرے سے دوچار کر دیا. عجیب و غریب قسم کے اسلحے بنائے انہوں نے, اور آپ دیکھیں یہ چند دہائیوں سے یہ جو نظام سامنے آئے ہیں, اس سے پہلے انسان جو ہے وہ اس طرح کے عظیم خطرات سے دوچار نہیں تھا جس طرح آج ہے, کہ انہوں نے اسلحے کی دوڑ میں ایٹمی اسلحہ بنایا, ہائیڈروجن, پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے کہ جو چند منٹوں میں جو ہے وہ پوری دنیا سے انسانوں, بلکہ ہر زندہ چیز, ہر جاندار چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیں. تو لوگوں کے مسائل تو حل نہ ہوئے بلکہ لوگوں کو مزید خطرات سے جو ہے وہ دوچار کیا. اب ان میں سے ایک نظام جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے, مثلا کمیونزم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تب یا بہت ترمیم کر کے اس کے اندر بعض ملکوں کے اندر وہ رہ گیا ہے, لیکن معمولاً پوری دنیا سے جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ ہو کے ختم ہو گیا ہے. اور اس کے مد مقابل جو کیپٹلزم ہے وہ بڑھ گیا ہے, پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اور چونکہ اب اس کا کوئی رقیب نہیں, لہٰذا آپ دیکھیں کہ سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ کتنی منمانی کر رہا ہے. جو بھی دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ حوث ہے, تما ہے, پیسے کی دوڑ ہے. کچھ لوگ, محدود لوگ ہیں, وہ بھی اپنا پیسہ کمائے جا رہے ہیں, اور دنیا جو ہے اس کے اندر وہ لوگ جو دوسرے لفظوں میں غربت کی جو لکیر ہے اس کے نیچے آنے والے لوگ دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. غریب ہونے والوں کی جو ہے وہ تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے.
الہی قد مد الیک الخاطئ المذنب یدی بحسن ظنہ بک. الہی قد جلس المسیء بین یدیک مقرا لک بسوء عمله راجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفيه راجيا لما لديك, فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما. اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اگر اسلام اپنی حقیقی شکل میں اجرا ہو جاتا اور صحیح معنوں میں سیاسی حکومت قائم ہو جاتی اور اس پر حاکم وہ لوگ حاکم بن جاتے جو واقعاً اہلیت رکھتے تھے, جو پیغمبر کی مانت تھے, جن کی صفات اور خصوصیات جو ہیں وہی ہیں جو اللہ زمین پر جو ہے وہ حاکموں کی چاہتا ہے, تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے کہ ایک تیسرا نظام, نظام امامت جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ خوشحال کرتا, لوگوں کو امن و امان بھی میسر ہوتا، لوگوں کو عدالت بھی میسر ہوتی اور لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے۔ اب یہ جو سیاسی نظام ہے یہ ابھی تک قائم نہیں ہوا، یہ اسلامی سیاسی نظام، یہ احادیث کی روح سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کے ذریعے پوری دنیا میں قائم ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو وہ قرآن کی حکومت قائم کریں گے۔ ان کے زمانے کو کہتے ہیں قرآن کا زمانہ، امام قرآن کو حاکم قرار دیں گے، اور جب قرآن صحیح معنوں میں اپنی صحیح تفسیر، اپنی صحیح تشریح کے ساتھ دنیا پر حاکم ہوگا، اس وقت دنیا جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک حسین اور خوبصورت زندگی کو جو ہے وہ اور سعادت بھری زندگی کو دیکھے گی۔ اب ہماری جو احادیث ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، کہ امام قائم جو ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، وہ نیا قانون لے کے آئیں گے اور نئے انداز سے اسے اجرا کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے انسانوں نے جس قسم کی حکومتوں اور جس قسم کے سیاسی نظاموں کو دیکھا ہے یہ ان کی مانند نہیں ہوگا، ان سے نیا ہوگا، چونکہ اسلام کا سیاسی نظام ابھی صحیح معنوں میں کسی جگہ پر لاگو ہی نہیں ہوا۔ اگر بعض ممالک میں لاگو ہوا ہے تو وہ کچھ حد تک، مکمل طور پر ابھی جو ہے وہ جاری ہی نہیں ہوا، اجرا ہی نہیں ہوا۔ تو امام جب آئیں گے تو وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث سے یا وہ وہی جو پیغمبر پر آتی رہی ہیں اس سے ماخوذ جو نظام ہوگا جب اس کو اجرا فرمائیں گے اور ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے کہ جس کے حاکم اللہ کی طرف سے منسوب کردہ امام ہوں گے، تو اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھے گی۔ وہ یہ دیکھے گی کہ دنیا کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ مساوات سے برخوردار ہیں، سب لوگوں کو عدالت میسر ہے، پھر دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی مسکین نہیں ہے۔ جیسے مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں کہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، ایسا اقتصادی نظام بنائیں گے جس میں سب کے حقوق پورے ہوں گے، ایسا معاشرتی نظام بنائیں گے، اس انداز سے جاری کریں گے۔ اور احادیث کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے جو اراکین ہوں گے، حکومت میں جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان پر وہ اس طرح سخت گیری کریں گے کہ کوئی کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا اور نہ ضائع ہونے دے گا۔ تو یہ ایسی حکومت ہوگی کہ جو انسانی زندگی کو، یا دوسرے لفظ میں دنیا کی زندگی کو، بہشت کی مانند، جنت کی مانند جو ہے وہ بنا دے گی۔ ہماری بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اہل آسمان زمین والوں پر رشک کریں گے جب زمین پر ایک ایسا سنہری دور جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ حکومت بالآخر آخری زمانے میں آئے گی، جیسا کہ بعض احادیث میں مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت سب سے آخر میں آئے گی، اس سے پہلے جنہوں نے حکومت کرنی ہے وہ کر لیں، چونکہ جب ہمارا قائم حکومت کرے گا اور جب وہ دنیا میں عدل و حق کو قائم کرے گا اور عدل پر مبنی نظام قائم کرے گا جس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم بھی یہ کرتے۔ اس سے پہلے جنہوں نے کرنی ہے وہ کر لیں، چونکہ جب امام قائم پروردگار کے حکم سے یہ حکومت قائم کریں گے تو پھر کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آنی ہے سیاسی، اور اتنی بڑی عظیم حکومت قائم ہونی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مشرق سے مغرب تک ہوگی، ایک ہی حکومت قائم ہوگی، تو اس حاکم کی معرفت رکھنا جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حاکم کون ہے، ان کی کیا شناخت ہے، ان کی کیا خصوصیات ہے، اور اگر یہ ہیں تو کیوں پردہ غیبت میں ہیں، کیوں ظہور نہیں کر رہے، آیا اس ظہور کرنے میں ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہمارا بھی کوئی نقش ہے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، تو ہم اپنے فرائض پورا کریں تاکہ وہ دور جلد جو ہے وہ آئے اور ہم جلد جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک عظیم عادلانہ الہی حکومت کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں اور اس کی برکات سے جو ہیں وہ لطف اندوز ہوں۔ تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے امام کی معرفت پر جو ہے وہ موقوف ہے۔
ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیاسی نقطہ نظر سے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو کیوں ضروری ہے، اور اس کی افادیت کیا ہے، کہاں پر اس کے نتائج ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سیاسی نقطہ نظر سے گفتگو کرنے کے بعد تاریخی پس منظر میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت کب سے شروع ہوا؟ کیا صدر اسلام میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا؟ کیا اس عقیدے سے خود پیغمبر نے عوام کو اور لوگوں کو، قوم کو روشناس کرایا ہے یا نہیں، یا بعد میں یہ عقیدہ کسی اور عقیدے کے ذیل میں سامنے آیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جواب ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ علی اصغر سیفی صاحب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اگر وقت رکھتے ہوں تو آئیے ہم اور آپ مل کر دیکھ لیں۔
آپ جانتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اسلامی دنیا میں، اسلامی تعلیمات میں ایک اہم ترین مضمون ہے، تو کسی بھی چیز کو جس کا تاریخ سے تعلق ہے اس کو جب بھی ہم اس پر تحقیق کریں گے، اس پر تجزیہ کریں گے، تو ضروری ہے کہ تاریخ کے جو ادوار ہیں، جو تاریخ کے جو جتنے بھی دور گزرے ہیں ان میں اس موضوع کو جو ہے وہ چیک کیا جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جو موضوع ہے یہ عقیدہ امامت سے اس کا تعلق ہے، اور عقیدہ امامت جو ہے یہ عقیدہ نبوت کا ہی استمرار ہے، یعنی عقیدہ نبوت کے بعد والی جو ہے وہ شکل ہے کہ نبوت امامت پہ ختم ہوئی ہے اور یہ امامت جو ہے یہ قیامت تک جو ہے وہ چلے گی۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ جب تک اس کائنات میں انسان موجود ہے، بشر موجود ہے، اس وقت تک ایک امام بھی موجود ہے۔ تو یہ بحث ہماری جو ہے وہ تاریخ کے اندر بطور کلی ہم امامت کو سامنے رکھیں گے، اور خصوصی طور پر جو ہے وہ مہدویت کے مسئلے کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم تاریخی اعتبار سے جب مہدویت کے موضوع پر غور کرتے ہیں تو ناظرین گرامی دو نقطوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ موضوع مہدویت جو ہے یہ تاریخ میں کس دور سے شروع ہوا، تو اس کے اندر تمام اسلامی فرقوں کا اور تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جب سے اسلام شروع ہوا ہے اسی زمانے سے مہدویت کی بحث بھی اسلام کے اندر شروع ہوئی ہے۔ صدر اسلام میں ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ توحید کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے، اپنی رسالت کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے، جس طرح نماز روزے کی بات کرتے تھے، اسی زمانہ میں اپنے اصحاب کے سامنے انہوں نے مہدویت کی گفتگو بھی فرمائی، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی، اور آخر الزمان میں اور ان کے ذریعے ایک عظیم الہی حکومت جو کہ پوری دنیا پر قائم ہوگی اس کی بھی بشارت دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے مہدویت کی تاریخ وہی ہے جو اسلام کی تاریخ ہے۔ تو صدر اسلام سے ہی یہ موضوع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے شروع ہوا، اور اسی طرح اہل بیت کے اندر یہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہا۔ تمام آئمہ نے، تمام معصومین علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اس موضوع پر گفتگو کی، احادیث بیان کی جو ان کے اصحاب نے لکھیں، اور وہ لکھی ہوئی احادیث بعد میں بعد والے فقہا اور علماء کی کتابوں میں آئیں، اور یوں مہدویت پر بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں مہدویت کے ابواب موجود ہیں، اور خصوصی طور پر بھی مہدویت پر احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور یہ چیز جو صرف اہل بیت کے مکتب کے اندر خاص نہیں رہی، بلکہ دیگر جو مکاتب فرق ہیں مثلاً اہل سنت کے اندر، ان کی جو سیاہ ستہ ہے اس کے اندر بھی امام مہدی علیہ السلام پر ابواب موجود ہیں، تمام ان کی کتابوں کے اندر مہدویت پر جو ہے وہ ایک مستقل باب موجود ہے، اور اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح مہدویت کے موضوع پر خصوصی طور پر خاص احادیث کی کتابیں بھی لکھیں۔ تو یہ تو ایک تاریخ ہے جو یوں سمجھیں کہ ایک سلسلہ بشارت ہے جو چلا آ رہا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ جو محترم ناظرین آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ایک عظیم مقدس جو تاریخ ہے مہدویت کے موضوع پر، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس سے سوء استفادہ بھی کیا، غلط فائدہ بھی اٹھایا۔ مثلا ہم اپنی پوری تاریخ کے اندر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف مہدویت پر بشارتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، وہاں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے مہدویت کے موضوع پر غلط قسم کی تاویلیں کی، غلط قسم کی توجیہیں کی، غلط قسم کی تفسیریں کی، کچھ نے تو انکار کیا اور کچھ نے جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کیا، اور یوں ایک انحرافی قسم کے فرقے، انحرافی قسم کے جو ہیں وہ مذہب سامنے آئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنے۔ مثلا مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایسے فرقے جو ہیں وہ مختلف ادوار میں جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور حتیٰ کہ ابھی بھی کچھ ایسے فرقے موجود ہیں کہ جن کا منشا یا جن کا سرچشمہ یا جن کا آغاز جو ہے وہ مہدویت پر غلط انداز سے اس کی تشریح، غلط انداز سے اس کی تفسیر، اور ایک غلط جھوٹا دعویٰ جو ہے مہدویت کا وہ باعث بنا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ایک فرقہ ہم دیکھتے ہیں, فرقہ نوسیہ. یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے, بلکہ وہ زندہ ہیں, حکم خدا سے غائب ہیں, اور وہی جو ہیں وہ مہدی ہیں, اور وہی دنیا میں آئیں گے اور اسلامی حکومت تشکیل دیں گے. یہ بھی تاریخ میں ایک فرقہ بنا تھا جو کہ بعد میں ختم ہو گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک فرقہ واقفیہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے, بلکہ امام موسیٰ کاظم کی حیات کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کو مہدی موعود مانتے ہیں اور انہیں پر توقف چونکہ کر لیتے ہیں, اس لیے انہیں بھی فرقہ واقفیہ کہا جائے گا. یہ لوگ جو ہیں یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی مہدویت کے قائل ہیں اور ان کے منتظر ہیں. البتہ یہ بھی تاریخ کے ایک دور میں سامنے آئے رہے, اس کے بعد یہ ختم ہو گئے. ایک فرقہ جو ہم دیکھتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ. یہ فرقہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل سے شروع ہوتا ہے. یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل سے شروع ہوا ہے. البتہ اس کے بانی خود حضرت اسماعیل نہیں ہیں, بعد والوں نے جناب اسماعیل کی طرف اس کو منسوب کیا ہے اور ان کے پوتے کو اور ان کی نسل کو جو ہے بعنوان امام پیش کرتے رہے ہیں. ان کے اندر یہ جھوٹے اماموں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ بھی مہدویت کے منکر ہیں. اسی طرح ہم آگے چلے جائیں تو دور حاضر سے کچھ عرصہ پہلے, ہم یوں کہہ لیں کہ آخری جو دو صدیاں ہیں ان میں, ایک فرقہ شیخیہ سامنے آتا ہے. انہوں نے اماموں کے بارے میں غلو کیا اور ایک شخص جو ہے ان کے اندر وہ اپنے آپ کو نائب خاص امام کہتا ہے, اور اس طرح فرقہ شیخیہ جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے بعد پھر دو منحرف فرقے سامنے آتے ہیں, جیسے فرقہ بابیہ اور فرقہ بہائیہ. یہ موجود ہیں ابھی بھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہدویت کے جھوٹے دعوے کیے اور اسلام سے جدا ہو گئے اور عجیب قسم کی شریعت بنائی اور عجیب قسم کی یہ چیزوں کے قائل ہوئے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کا آغاز وہی مہدویت کے موضوع پر جو انحراف ہے اسی سے ہی جو ہے وہ شروع ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر فرقہ قادیانیہ یا یہی جو مرزائی یا قادیانی ہیں, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا اور یوں ایک فرقہ قادیانیہ جو ہے وہ تشکیل پایا اور ابھی بھی یہ دنیا میں موجود ہے. یہ لوگ بھی ایک جھوٹے مہدی کے قائل ہیں, گمراہ ہیں اور اسلام سے جو ہیں یہ جدا ہو گئے ہیں. تو یہ ساری تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی امام مہدی علیہ السلام کی بشارتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ہماری احادیث کی کتابوں میں, ادھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہدویت کے منکرین اور جھوٹے مہدویوں کی بھی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے. تو اب ممکن ہے آئندہ ادوار میں کچھ اور لوگ بھی سامنے آئیں اور وہ مہدویت کے دعوے کریں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچا مہدی ہے اور کون جھوٹا مہدی ہے؟ تو یہاں احساس ہوتا ہے کہ حقیقی مہدی کی معرفت حاصل کرنی چاہیے, ان کی شناخت حاصل کرنی چاہیے, ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جہاں حقیقی مہدی کے بارے میں گفتگو ہے, ان کی صفات, ان کی خصوصیات, کیوں غائب ہوئے ہیں, کیسے ظہور کریں گے, کیا علامات ہیں, کیا اسباب ظہور ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کریں گے اور اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی حقیقی مہدی کی شناخت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں سے ایک ضرورت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ تاریخ کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر بھی مہدویت پر بحث کی ضرورت اور امام حقیقی جو ہیں امام مہدی علیہ السلام ان کی معرفت کی ضرورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام حقیقی امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تک دنیا میں جتنے سیاسی نظام قائم ہوئے ہیں وہ قاصر رہے ہیں انسان کی سعادت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، اور فلاح و بہبود کا جو انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا اس میں وہ عاجز رہے اور قاصر رہے اور ان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے اور انسانیت کو سعادت سے ہمکنار نہ کر سکے۔ تو یہاں پر ایک مہدویت کا تصور ابھر کر سامنے آیا کہ جو یقینی بناتا ہے انسان کی سعادت کو اور اس کی فلاح و بہبود کو۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ صدر اسلام میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ مہدویہ جو ہے بعد میں نکل کر کے سامنے آیا ہے، نہیں، بلکہ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا، اور اس عقیدے سے آپ نے آ حضرت نے قوم کو روشناس کرایا ہے اور اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مہدویت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں اور بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی اور کارآمد زندگی اس دنیا میں گزار سکیں، لیکن زیادہ وقت فی الحال اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اس سلسلے سے آپ جڑے رہیے، اسلام ٹائم آج کل مہدویت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ Thank you.